بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم نے اللہ کے دین کو اختیار کیا، اپنے ارادے سے مسلمان ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کو اختیار کر لیا ہے۔ جب کوئی شخص پورے شعور کے ساتھ دین کو قبول کرتا ہے تو اس حقیقت کو مان کر قبول کرتا ہے کہ اب اسے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اس سے اگر کوئی غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، تو اسے توبہ و اصلاح کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق اس کی کوشش بھی کرتا ہے۔ مسلمانوں کا کوئی معاشرہ اگر منظم ریاست کی صورت اختیار کر لے تو ظاہر ہے کہ اس میں قانون کا نفاذ کیا جائے گا۔ اس میں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں جو ہدایات دی ہیں، کیا مسلمانوں کے معاشرے یا ان کے نظم اجتماعی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی پابندی کرائے؟ کیا اسلام کے نفاذ کے یہی معنی ہیں؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ شریعت کا نفاذ کیا جائے یا اسلام کا نفاذ کیا جائے یا اسلامی ریاست قائم کی جائے، تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اب دین کے جتنے احکام ہیں ان کی فہرست سامنے ہوگی اور لوگوں سے ان احکام کی پابندی کرائی جائے گی، یعنی قانون کی طاقت سے ان کی پابندی کرائی جائے گی۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ اس معاملے میں معاشرے یا نظم اجتماعی کے اختیارات کیا ہیں۔ ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دور حاضر میں بھی جو حکومتیں قائم ہوئی ہیں انہوں نے بڑی حد تک اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے، لہٰذا اس معاملے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ ایک چیز جرائم ہے، ایک شخص کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، غبن کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، قوم کا مال لوٹتا ہے، کسی شخص کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتا ہے، یہ سب جرائم ہیں۔ جب کسی دوسرے کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو عقل انسانی بھی مانتی ہے، دین بھی مانتا ہے، اور پوری انسانیت مانتی ہے کہ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے اور اسے سزا دینی چاہیے۔ چنانچہ ہمارے دین میں بھی بعض جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیں۔ اسی طرح سے جب لوگوں کے مابین کوئی نزاع پیدا ہو جائے، وہ فیصلے کے لیے نظم اجتماعی کے پاس آئیں، تو فیصلے میں کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے۔ یہ معلوم ہے کہ اس طرح کے فیصلے قدیم زمانے میں رسوم اور رواج کے لحاظ سے بھی کر دیے جاتے تھے۔ کامن لاء کی بنیاد پر بہت سی قانون سازی کی گئی کہ لوگوں کے نزاعات اور ان کے جھگڑے نمٹا دیے جائیں۔ ہمارے دین میں بھی اس نوعیت کے بعض احکام دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ اگر کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے ترکے کے معاملے میں کوئی نزاع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بتا دیا ہے جس کے مطابق نظم اجتماعی فیصلہ کر دے گا۔ ان میں بھی ظاہر بات ہے کہ جو قانون بنا دیا گیا ہے اس کی پابندی ہوگی اور اسی کا نفاذ کیا جائے گا۔ لیکن ایک تیسری چیز دین کے ایجابی احکام ہیں، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو نہ تو نزاع کی نوعیت رکھتی ہیں، نہ اس میں کسی کے خلاف کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے، اللہ نے ان کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں، وہ زکوٰۃ ادا کریں، وہ حج کریں، انہیں اگر توفیق حاصل ہو تو عمرے کے لیے جائیں، بہت سی نیکیاں ہیں جنہیں وہ اختیار کریں۔ اسی طرح سے مردوں اور عورتوں کو لباس کے بارے میں بعض آداب بتائے گئے ہیں، مرد و زن کے اختلاط کے آپس میں ملنے جلنے کے بعض آداب بتائے گئے ہیں، اور اس نوعیت کی بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہیں، جو سنت میں بھی ہیں۔ رسوم و آداب کا ایک پورا باب ہے جس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو اختیار کرنا ہوتی ہیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین کے جو ایجابی احکام ہیں، یعنی جن میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ہم کو پابند کیا ہے یا کوئی ہدایت کی ہے یا کوئی نصیحت کی ہے، کیا ان میں بھی ریاست مداخلت کر سکتی ہے؟ کیا ان میں بھی قانون مداخلت کر سکتا ہے؟ کیا لوگوں کو بالجبر جہاد کے لیے بلایا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو بالجبر حج پر بھیجا جا سکتا ہے؟ کیا قانون کی طاقت سے ان کو نماز پڑھوائی جا سکتی ہے؟ یعنی یہ معاملات جو اللہ اور بندے کے مابین ہیں اور دین کے ایجابی احکام کی صورت رکھتے ہیں، ان میں اللہ کی کیا ہدایت ہے؟ قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا ہے، اور سورہ توبہ میں اثبات اور نفی دونوں اسالیب اختیار کر کے یہ بتا دیا ہے کہ دین کے اس نوعیت کے احکام، اور یہ اس نوعیت کو ذہن میں رکھیے، دین کے اس نوعیت کے احکام میں یہ صرف دو چیزیں ہیں جو قانون سے متعلق ہیں. چنانچہ یہ فرمایا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. یعنی جب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی اور مشرکین کو یہ کہا گیا کہ وہ ایمان قبول کریں، تو یہ شرائط بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ یہ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو ان کو مسلمانوں کی حیثیت سے تمام حقوق حاصل ہو جائیں گے. آگے ایک آیت میں یہ بتایا ہے کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین کے معاملے میں تمہارے بھائی بن جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ انہیں دو اور کام بھی کرنے ہوں گے، انہیں نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، انہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اور اس کے بعد یہ فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اس کے بعد تمہارے اجتماعی نظم کو کوئی مزید مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جب ان لوگوں سے کوئی مزید مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے تو بدرجۂ اتم کسی اور کو بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی حکومت میں جب قانون یہ تھا تو مجھے اور آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ ہم نظم ریاست میں اس کے سوا کوئی مطالبہ کریں. اس مطالبے کو بھی سمجھ لینا چاہیے. یعنی ریاست کے لیے ایک حق مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مطالبہ کرے گی. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ در حقیقت زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے تو عبادت ہے، لیکن یہی ٹیکس بھی ہے. حکومت ہی کو حق دیا گیا ہے کہ وہ یہ وصول کرے، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. یہ وہ حق ہے جو دنیا میں ہر حکومت کے لیے ہے، لیکن یہ کیسے ہوگا مسلمانوں کے لیے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. اب اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اس کی رضامندی کے بغیر اس پر کوئی اور ٹیکس عائد نہیں کیا جا سکتا. یہ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کو ایک حق ملا ہے. وہ اگر اس حق کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کے جواب میں ریاست کو حق حاصل ہے کہ اس سے یہ مطالبہ کرے کہ پھر اس کو ایک مسلمان کی زندگی بسر کرنی چاہیے. اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. یعنی اس میں بھی قانون کو کوئی سزا دینے کا حق نہیں دیا گیا، بلکہ اگر ایک چیز اس نے اپنا استحقاق سمجھ کر قبول کی ہے تو اس کے جواب میں ایک دوسری چیز کا اس سے مطالبہ کر لیا گیا ہے. چنانچہ نماز اور زکوٰۃ کے سوا دین کے ایجابی احکام میں کسی چیز کا بھی لوگوں کو قانون کی طاقت سے پابند نہیں کیا جا سکتا. اس میں تلقین ہوگی، نصیحت ہوگی، مشورہ ہوگا، ترغیب ہوگی، اور اسی کے لیے جمعہ کا ممبر مقرر کیا گیا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.